एक जो बहुत मशहूर हदीस बयान की जाती है, अब पता नहीं कितनी सही है, कि 73 फ़िरक़े हैं और इस्लाम के 73 फ़िरक़े होंगे और उनमें से एक फ़िरक़ा जन्नती होगा और बाकी सब जहन्नमी होंगे, है ना बहुत। और हर एक फ़िरक़ा जो है वो कहता है कि मैं वो, हम वो फ़िरक़ा हैं, मतलब सुन्नी कहते हैं हम वो फ़िरक़ा हैं, शिया कहते हैं हम वो फ़िरक़ा हैं, सो अगर आप वैसे देखें या इसी तरीके से अगर क्रिश्चियंस और ज्यूज और मुस्लिम्स में भी जो एक बहस होती है तो वो इस तरीके की बहस होती है कि भाई मोसेस हमारे हैं और जीसस इनके हैं और मोहम्मद इनके हैं और हम इनको नहीं मानते और उनको नहीं मानते, वो तुम उनको नहीं मानते। कुरान ने जिस तरीके से, यानी कि जो दीन आया रसूल खुदा के हवाले से और स्पेशली अहले बैत अलैहिस्सलाम ने जिस दीन की हिफाजत की, उसकी बेसिक थीम यह है कि एक हक है और एक बातिल है, ठीक है, और जितने भी फिरके हैं वो सब बातिल में हैं, हक में कोई फिरका नहीं है। हक एक हकीकत वाहिदा का नाम है जो शुरू से आखिर तक एक ही है। यानी इसी तरीके से जो जैसे यहूदी और ईसाई इल्जाम लगाते हैं ना, कुरान ने बाइबल की स्टोरीज चुरा ली नऊज़ु बिल्लाह, और भाई बाइबल और तौरात का काम क्या है, वो कलाम हक है जो खुदा की तरफ से नाजिल हो रहा है, ठीक है, ना ये कि कोई ईसा तुम्हारे वो हैं। अगर आज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आ जाएं, आज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आ जाएं, खुद इनसे बेजारी का इजहार करें, तो ये एक बात हमेशा जहन में रखिएगा कि कुरान करीम ने एक निज़ाम हक को पेश किया, एक निज़ाम बातिल को पेश किया, हक में कोई फ़र्क़ नहीं। जितने भी फ़िरक़े और तफरक़े और जुदाइयाँ और इधर उधर हैं वो सब बातिल की साइड पर हैं। शिया के ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे कुरान करीम ने कहा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़िक्र के बाद कि वह इन्ना मिन शीअतिही लइब्राहीम, जिसका मतलब ये है कि जनाब नूह अलैहिस्सलाम वो पहली शख्सियत हैं कि जिन्होंने सुन्नत इलाहिया को दुनिया में कायम किया, शरीयत खुदावंदी को इंसानों के सामने पेश किया, बाकायदा पहली शख्सियत है। और जो राह नूह अलैहिस्सलाम ने कायम की उसी राह पे चलने वाले इब्राहिम, तो जो राह, यानी हम जब कहते हैं शिया हैं तो हम क्या कहना चाहते हैं कि जो राह और रास्ता खुदा ने कायम किया अपने नबियों के जरिए से, अपनी हुज्जतों के जरिए से, हम उस राह को फॉलो करने वाले हैं। इसमें हमारी किसी से कोई बहस नहीं है कि तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो, बिल्कुल हकीकी है, हकीक बिल्कुल हक और दीन है क्या, यानी हक में कोई तफरका नहीं है, तफरका फर्क यानी जुदाई करना, हक में कोई ऐसी चीज नहीं है। यानी हमारे लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी वैसे ही हक है जैसे रसूल खुदा हक है, ला नुफर्रिकु बैन अहद मिन रुसुलि, यानी तिलकर रसूलो फवलना बाज़हुम अला बाज़, रसूलों में फजीलत और दर्जात का फ़र्क है, रसूल होने में फ़र्क थोड़ी है किसी में भी। बात यही है जैसे मैं पिछली दफ़ा भी कह रहा था ना कि मैं जितने अरसे बात करता रहा हूँ मुझे ज़्यादा टाइम इस पर जवाब देने में सर्फ हुआ है कि दूसरे लोग क्या कहते हैं। हाँ, यानी तवज्जो की बात है, कुरान करीम में भी यहूद और नसारा के अल्फाज इस्तेमाल हुए, लेकिन अगर आपको याद हो तो हमने इस बात को पॉइंट आउट कराया था कि यहूद और नसारा की मजम्मत उनके किरदार की बुनियाद पर है, न कि यहूद और नसारा होने की बुनियाद पर है। खुदा ने उन्हीं में से नसारा की तारीफ भी की है, तारीफ भी की है कुरान करीम में, तारीफ है कि इनमें से ऐसे भी हैं। तो ये नज़रिया बिल्कुल वाज़े है कि हक और बातिल की बुनियाद पर जितने फैसले हैं वो किए जाते हैं, यानी इस बुनियाद पर नहीं किए जाते कि ये मेरे हैं, कि ये मेरे पैगंबर हैं, ये तुम्हारे पैगंबर हैं, ये तुम्हारे पैगंबर हैं, और ये यानी दीन एक है, शुरू से आखिर तक दीन एक है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, जितने पैगंबरान हैं वो सब के सब खुदा के, और जो मोमिन है वो हर पैगंबर से वाबस्ता है, क्योंकि कुरान करीम में कई जगह ये बात है कि हम तमाम रसूलों पर ईमान लाते हैं, हम उनमें से किसी में तफरीक नहीं करते, और दीन दीन है, हक है। बाकी ये जितने भी फ़र्क हैं वो किस वजह से हैं, तफरीक किस वजह से, लोगों की अपनी जहालत की वजह से।
एक सवाल है बस, ये कि जैसे जो उलूल अज़्म पैगंबर के लिए बात होती है ना, तो फिर जैसे कुछ पैगंबर को हम लोग थोड़ा
لیکن پھر وہی ہم لوگ کی جو بات ہے نا اس میں ڈیفینیٹلی ایرر ہے, کیونکہ اس چیز کو بھی بہت کم حضرات جو ہیں وہ ریئلائز کرتے ہیں یا اپریشیٹ کرتے ہیں اپنی گفتگو میں, کیونکہ ہم سب اپنے توجہ کے لحاظ سے ایک تعصب کا شکار ہیں, ہم سب تعصب کا شکار ہیں. یعنی بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے اگر فار ایگزامپل ابھی ایک یونیورسٹی میں بیچارے اسٹوڈنٹ کو مار دیا, اگر وہ شیعہ ہوتا تو ایک گودھام مچ جاتا, لیکن کیونکہ وہ شیعہ نہیں تھا تو اس لیے بس تھوڑی سی بات ہوئی آئی گئی, ہماری طرف سے کسی نے بولا بھی نہیں. ہم سب تعصب کا شکار ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اس مقام پر آنا کہ آپ صرف اور صرف حق کی بنیاد پر بات کریں, کہ یعنی وہی پھر آئمہ علیہ السلام کی جو بات آتی ہے کہ امام علی علیہ السلام کا, کہ آپ کو خبر ملی کہ بصرے میں جو فوج گئی تھی اور لوٹ مار مچی اور انہوں نے کسی عیسائی عورت کے گھر سے سامان چھین لیا یا اس کا زیور یا گلوبن نوچ کے لے گئے, تو آپ اتنے رنجیدہ ہوئے کہ آپ کی رضا آپ کے کندھوں سے گر گئی اور بہت رنج اور افسوس کا آپ نے اظہار کیا. اسی طریقے سے یہ یعنی کہ صحیح اور غلط کی بنیاد پر فیصلہ کرنے والے لوگ بہت کم ہیں. یہ پرابلم تو ہم سب کے ساتھ ہے, ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے اس بات کو. تو بات ہو رہی تھی ہماری تزکیہ نفس کے حوالے سے, اور تزکیہ نفس میں جو باتیں میں نے پوائنٹ آؤٹ کرائی تھیں وہ یہ کہ تزکیہ نفس کا مطلب پہلا تو یہ ہے کہ نفس کی گروتھ ہے, اور اس کو آپ ایکویٹ کر سکتے ہیں, ایکویلنٹ قرار دے سکتے ہیں بیج سے لے کے پھل تک, اور جو پورا پروسیس ہے وہ اس پورے باغبانی کا عمل تزکیہ نفس ہے. یہ ایک بات. دوسری بات یہ کہ تزکیہ نفس میں جو بنیادی پہلو ہے, یعنی کہ جس میں بھی ایک غلط فہمی ہمارے سامنے رہتی ہے, وہ یہ کہ تزکیہ نفس شاید کچھ عمل انجام دینے کا نام ہے. نہیں, تزکیہ نفس اپنے نفس کو ٹرانسفارم کرنے کا نام ہے. یہ ایک بہت اہم بات ہمیشہ مد نظر ہے. یعنی نفس میں تبدیلی کا آتے جانا ان ٹرمز آف کوالٹیز اینڈ کیریکٹرسٹکس, اگر یہ واقع ہو رہا ہے تو انسان کہے کہ میرے نفس کا تزکیہ ہو رہا ہے. کیونکہ یہ بات اہم ہے, ورنہ ہم 50 سال نماز پڑھتے رہیں 100 سال نماز پڑھتے رہیں اس سے فرق نہیں پڑتا, اگر دل دماغ فکر اور حالت نفس وہی کی وہی ہے اور اندر سے انسان میں انسان کے وجود میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو کوئی تزکیہ نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تزکیے کا مطلب ہے تبدیلی, یعنی ٹرانسفارمیشن کو کہتے ہیں تزکیہ, نہ کہ کچھ اعمال کے انجام دے دینے کو. ٹھیک ہے, اور اس میں ظاہر ہے کہ ہم نے کیونکہ اس گفتگو کو مربوط کیا تھا, ریلیٹ کیا تھا ولایت سے, تو یہ بات بھی مد نظر رہے کہ یہ تزکیہ یہ ٹرانسفارمیشن کب انسان کو نصیب ہوتا ہے, جب انسان ولایت حق کے سائے میں آ جائے اور جب ولایت حق انسان کا ہاتھ پکڑ لے, تو اس کے نتیجے میں انسان کے نفس میں وہ تبدیلی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے جسے آپ تزکیہ کہتے ہیں. یعنی بیج درخت بننا شروع ہو جاتا ہے اور درخت پھل دینے کی طرف جانے لگتا ہے. تو یہ بنیادی باتیں ہیں کہ جو تزکیہ نفس کے حوالے سے ہمارے مد نظر رہے ہیں. اچھا, اب جب ہم تزکیے کی یا اپنے نفس کو ڈیولپ کرنے کی بات کرتے ہیں, تو ایک بات اور مد نظر رہنا چاہیے کہ انسان جتنے جتنے مطلب ٹارگٹس کو ایم کر سکتا ہے کہ مجھے اپنے نفس کو وہاں تک لے جانا ہے, ایسا بنانا ہے, وہ ٹارگٹس ڈیفرنٹ ہیں. یعنی مثال کے طور پر کیا کہ ایک شخص یہ ایم کرے کہ میں اچھا مسلمان ہو جاؤں. اچھا مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی اطاعت کروں اور پرٹیکولرلی ظاہری طور سے اطاعت کروں. ایک شخص ٹارگیٹ کرے کہ میں مثال کے طور پر مؤمن ہو جاؤں. ایک شخص ٹارگیٹ کرے کہ میں متقی ہو جاؤں, اینڈ سو آن. تو جب ہم اپنے نفس کو ترقی دے کر تربیت کر کے ایک مقام تک لے جانا چاہ رہے ہوتے ہیں, तो हमारे सामने डेस्टिनेशन एक नहीं है, ये बात है ना मद्देनजर। यानी हर शख्स अगर अपने नफ्स का तज़किया करने जा रहा है तो हर एक की मंजिल एक नहीं है, हर एक एक मंजिल की तरफ नहीं जा रहा है। क्या आप कहें कि ये भी जिहाद नफ्स कर रहे हैं, ये भी जिहाद नफ्स कर रहे हैं, ये भी जिहाद नफ्स कर रहे हैं, तो तीनों के तीनों एक ही जगह पहुंच रहे हैं, ये तीनों के सामने एक ही जगह मद्देनजर, ऐसा नहीं है। तो यहां पर यानी कि हम थोड़ी सी बात इस हवाले से कर लेना चाहते हैं कि ये डिफरेंट लेवल्स कुरान करीम ने बयान किए हैं या नहीं किए हैं। ठीक है, डिफरेंट लेवल्स कुरान करीम ने किस तरीके से हमें बयान किए हैं और समझाए। एक आयत यानी जिसमें मुमिनीन मुमिनीन हकीकी के बारे में बात है, पहले वो देख लेते हैं, फिर मुत्तकीन के बारे में बात है वो देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात जहन में रखिएगा कि जो मैंने पहले आप लोगों को बताई थी कि इंसान को दीन की हकीकत उस वक्त तक नसीब नहीं होती जब तक इंसान हिजरत ना करे और जिहाद ना करे। ठीक है, ये आयतें ज़रूर जहन में रखिएगा जो हम पहले बात कर चुके हैं। और इंसान दीन की हकीकत को उस वक्त तक नहीं पा सकता जब तक दुनिया के असर का कायल रहे। ठीक है, ये बहुत ही अहम आयत है जो हमने सूरतुल आला की पढ़ी थी, बल तो फिरून अल हयात दुनिया वल आखिरत खैरुम व अबका। यानी जो दुनिया की जिंदगी के असर का कायल रहे उसको वो फैज और वो बरकत मिल ही नहीं सकती कि जो खुदा ने दीन में रखी है। ये बहुत अहम बात है। अच्छा, पहली बात कि अब मोमिन, मोमिन की तारीफ, एक तारीफ तो हम बयान करते हैं, मोमिन की क्या तारीफ है कुरान की नजर में। सूरह अनफाल आयत 2 और 3, انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم। बेशक मोमिनून मोमिनीन वो हैं कि जब उन पर अल्लाह का जिक्र किया जाए यानी उनको अल्लाह की याद दिलाई जाए, وجلت قلوبهم उनके दिलों पर लर्जा तारी हो जाता है। यानी अल्लाह की याद दिलाई जाए तो उनके कुलूब पर अल्लाह की हैबत का असर कायम होता है। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, और जब अल्लाह की आयतें उन पर तिलावत की जाएं, ज़ादतहुम ईमाना, तो वो उनके ईमान में ज्यादती का सबब बनती हैं। ठीक है, जिसको कहा नूरुन अला नूर, के जब अल्लाह का जिक्र किया जाए, अल्लाह की याद दिलाई जाए तो उनके कुलूब पर अल्लाह की अजमत का असर कायम होता है, और जब उन पर आयात इलाहिया की तिलावत की जाए तो उनके ईमान में ज्यादती होती है। वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, वो अपने रब पर तवक्कुल करते हैं। अल्लज़ीना युकीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, जो सलात कायम करते हैं, अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से खर्च करते हैं। उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का, वो हैं हकीकी मोमिन। लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम, उनके लिए दरजात हैं रब की बारगाह में, एक दरजा नहीं है, दरजात हैं, बहुत सारे दरजात। व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। ठीक है, एक लेवल के हम क्या बनना चाहें, क्या टारगेट करें, मुमिन हकीकी। और मोमिन हकीकी उसको नहीं कहते कि जो अपनी जबान से दावा करता रहे कि हम ईमान लाए। खुदा ने यहाँ पर कितनी निशानियां बयान की, 5 या 6 निशानियां बयान की कि जब अल्लाह का जिक्र उन पे किया जाए तो उनके कुलूब पर, उनके दिलों पर अल्लाह का रोब और अजमत और हैबत तारी होती है। जब आयात इलाहिया की तिलावत हो, ईमान में ज्यादती होती है, न कि शक पैदा होता है। अपने रब पे तवक्कुल करते हैं, सलात कायम करते हैं, और जो हमने उनको रिस्क दिया है उसमें से इन्फाक करते हैं। यह है मोमिनीन हकीक। अभी थोड़ा सा कंपेयर करें तो देखें कि अभी यानी कि 2-3 लेवल्स में आपको सामने बयान करता हूं। یہ مومن حقیقی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد اب سورہ بقرہ آیت 177, یہاں پر تعریف بیان ہو رہی ہے کس کی؟ متقین کی. یعنی ہم سمجھتے ہیں ہماری نظر میں تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی کونے میں جا کے بیٹھ جائے, تسبیح پڑھنا شروع کر دے, بہت زیادہ نمازیں پڑھتا ہو, لوگوں سے ملنا جلنا نہ رکھتا ہو, تو یہ بہت متقی شخص ہے. قرآن کریم نے بہت ساری جگہوں پر, میں ایک, کیونکہ یہ بہت کمپلیٹ انسٹنس ہے, پوری کمپلیٹ ڈیفینیشن ہے, تھیوریٹیکل پریکٹیکل سب. 177, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی اس کا نام نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کا رخ پھرا لو مشرق کے مقابلے میں یا مغرب کے مقابلے میں. نیکی اس کا نام, اب آپ دیکھیں کہ کیا جملہ ہے یہ, کہ بہت سارے نمازی کیا ہیں جو خالی مشرق و مغرب کی طرف منہ پھیر رہے ہوتے ہیں اپنا. لیس البر, اس کو نیکی نہیں کہتے. ان تولوا وجوہکم, کہ تم اپنے چہروں کو پھرا لو قبل, قبل لینے بالمقابل, فیس ٹو فیس. کس کے فیس ٹو فیس آ جاؤ؟ مشرق یا مغرب. اب ظاہر ہے اگر آپ کعبے کو لیں, بیت المقدس کو لیں, یعنی مختلف قوموں کے لیے جو مقدس مقامات ہیں جن کی طرف رخ کر کے وہ نماز پڑھتے ہیں, تو کوئی اس کے مشرق میں ہے, کوئی مغرب میں. یہ نیکی نہیں ہے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ, لیکن نیکی کیا ہے؟ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. نیکی کا سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ پہلی بنیاد ہے ایمان. ٹھیک ہے. اور جیسے وہی ہم نے کہا کہ جب ایمان ہی نہ ہو تو باقی عمل کیا کرے گا آدمی, اور عمل جو بھی کرے گا اس میں نتیجہ کیا پائے گا؟ تو ولیکن البر, لیکن نیکی یہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر, یوم آخر پر, ملائکہ پر, کتابوں پر, اور نبیین, نہ کہ نبی, تمام انبیاء علیہ السلام پر. تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ پورا نظام نظام ہدایت اور ایک ہے. ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ میں ان کو مانتا ہوں یا ان کو مانتا ہوں. پورا نظام نظام ہدایت ہے اور خدا کا ہے. یہ ایمان ہے. پھر وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ, اللہ کی محبت کی بنیاد پر مال خرچ کرے. آتَ الْمَالَ, مال دے کسی کو, عَلَى حُبِّهِ, اللہ کی محبت کی بنیاد پر. ذَوِ الْقُرْبَى, سب سے پہلے کس کو دے؟ قرابت داروں کو. وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالصَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. کس کس پر خرچ کرے؟ اپنے قرابت داروں پر, یتیموں پر, مساکین پر. مسکین کے بھی معنی جو ہیں, مسکین کے معنی اس کے نہیں ہے جو غریب فقیر میں رتل. مسکین کا معنی یہ ہے کہ جس کا مسکن نہیں ہوتا, جس کے لیے کوئی سکون یا سکونت کی جگہ نہیں ہوتی, انفیکٹ وہ مسکین ہے. وابن السبیل, جو رستے میں ہیں, مسافر ہیں. والسائلین, جو سوال کرتے ہیں. وفی الرقاب, یا جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں, یعنی یا غلام ہوں یا مقروض ہوں, ان کے اوپر خرچ کرے. لیکن ان کو دیکھ کر خرچ نہیں کرے. کس بنیاد پر خرچ کرے؟ علی حبہ, جو خرچ کرے محبت خدا کی بنیاد پہ کرے. تقریباً جی یہ خرچ کی بات آئی. خدا کی نظر میں خرچ کرنا, انفاق کرنا, مطلب ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کریکٹرسٹکس ہے زندگی کی. یعنی کہ جو جس کے پاس جو بھی ویلتھ ہے, اگر وہ اس کو سنبھال کے اور اپنے پاس رکھ کے بیٹھ جاتا ہے تو وہ خدا کی نظر میں ناپسندیدہ شخص ہے. یعنی ہر انسانوں کے پاس ویلتھ الگ الگ ہوتی ہے, ہر ایک کے پاس ایک جیسی دولت نہیں ہوتی. لیکن جس انسان کو خدا نے جو دولت دی ہے, یعنی بالکل اسی طریقے سے جیسے آئمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ حقیقی یتیم کون ہے؟ جو ہمارے علوم سے بے بہرا ہیں. اصل میں یتیم وہ ہیں کہ جو ہمارے علوم اور ہمارے معارف سے بے بہرہ ہیں. تو یعنی آئمہ کی نظر میں سب سے بہترین خرچ کرنے والا کون ہے؟ کہ جو علوم آل محمد کی تعلیم انسانوں کو دے. یعنی ان شیعوں کو کہ جو معارف اہل بیت علیہ السلام نہیں جانتے, آپ نے فرمایا کہ یہ ہمارے یتیم ہیں, جو ہمارے یتیموں کی سرپرستی کرے, یعنی اس کا مقام آئمہ کی نظر میں. تو یہ مطلب جس کے پاس جو دولت ہو, لیکن دولت کو خرچ ہونا ہے خدا کی محبت میں, خدا کے رستے میں, یعنی محبت خدا کی بنیاد پر. یہ نہیں کہ میں تم پر میں نے احسان کیا, میں نے تمہارے ساتھ نیکی کی, یہ نہیں. صرف اور صرف محبت خدا, یعنی کہ میری ڈیلنگ صرف اللہ کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے. ہاں, صرف محبت خدا کی بنیاد. اس کے بعد وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ, صلات قائم کریں, زکوٰۃ دیں. وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا, جو عہد کریں اس کو ایفا کریں, وعدہ وفا کرنے والے ہوں. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَعْثِ, صبر کرنے والے ہوں سختی میں, تنگی میں, لڑائی کے وقت, جہاد کے وقت. اُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا, وہ لوگ ہیں کہ جو سچے ہیں, یعنی جو اپنے عمل سے اپنی کردار کو ثابت کرے وہ سچا ہے خدا کی, یہ سچے ہیں. یہ دعویٰ کرنے والوں کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم کیم یہ ہیں, ہم وہ ہیں, نہیں. جو اس طریقے سے اپنی زندگی گزارے وہ سچے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ, یعنی اگر خدا کی نظر میں تقویٰ ہیں, متقی ہیں, تو کون ہیں؟ یہ لوگ ہیں. تو یہاں پر تھوڑا سا ایک فرق محسوس ہوا مؤمنین حقیقی سے, تھوڑا ایک فرق محسوس ہوا نا, کہ جن کا ابھی پچھلی دفعہ بات ہوئی, پچھلی جو سورہ انفال کی آیت میں جو مؤمنین حقیقی کی بات ہو رہی تھی, اور جب یہاں پر متقین کی بات ہوئی ہے, تو کس کا درجہ آپ کو اپ لگ رہا ہے؟ متقین کا درجہ اپ لگ رہا ہے. سچے کا مطلب یہ ہے کہ جنہیں خدا سچے انسان کے طور پہ قبول کرتا ہے, جو خدا کی نظر میں سچے ہیں. نہیں نہیں, اولائک, اتنی ساری صفات بیان کرنے کے بعد خدا نے کہا اولائک الذین صدقوا, یہ ہیں سچ بولنے والے. ایک ہی رستے پر ہوتے ہیں, لیکن انسان, یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کس لیول کو ٹارگٹ کرتا ہے. یعنی ہیں سب خیر کے رستے پر, مؤمن حقیقی بھی متقی ہوتا ہے. ایسا تو نہیں کہ وہ, یعنی یہ الگ کیٹیگریز ہیں کہ یہ مومن, وہ سب ایک ہی رستے پر ہیں, لیکن درجات کا فرق ہے کہ ہم کس درجے کو ٹارگٹ کرتے ہیں, کس مقام اور کس معیار پر جانا چاہتے ہیں. میں یہ بات بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے, یعنی کہ جب خدا نے ہمارے لیے چیزیں سامنے رکھی ہیں تو بہت سارے درجات ہیں, ٹھیک ہے؟ ایک درجہ نہیں ہے. سب خیر پر ہیں, سب اچھائی پر ہیں, سب اہل بہشت ہیں, لیکن کیونکہ ظاہر ہے کہ اس دنیا سے نکلنے کے بعد تو فیصلہ نہیں کر سکتا انسان کہ مجھے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے. جو بھی کرنا ہے, جو ایم لینا ہے, جو محنت کرنی ہے, وہ تو یہیں کرنی ہے نا. ان اسٹیجز کے بارے میں, یعنی کہ اب وہ تقریباً آپ کے سوال کا ہی جواب ہے جو اب میں جو آیت پڑھنے جا رہا ہوں, کہ تاکہ ایمان اور تقویٰ کا جو کمپوزیشن ہے اور کمپلیکشن ہے وہ سمجھ میں آ جائے, یہ غلط فہمی دور ہو جائے. کیونکہ یہ میرے ذہن میں بھی تھا کہ یہ گڑبڑ ہو جائے گی اس طریقے سے کہ ہم سمجھیں گے ایمان الگ ہے, تقویٰ الگ ہے, اور دونوں کمپیریبل ہیں. یہ نہیں, ایسا نہیں. سورہ مائدہ آیت نمبر 93, لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا, نہیں ہے کوئی گناہ ایمان والوں پر اور جنہوں نے عمل صالح کیا جب کہ وہ کھائیں, یعنی استفادہ کریں اللہ کی نعمتوں سے. اذا متقوا, جب کہ وہ صاحبان تقویٰ ہوں, ٹھیک ہے؟ ایمان, عمل صالح, ان کے لیے کوئی خرابی نہیں ہے, کوئی ان میں حرج نہیں ہے کہ اگر وہ اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کریں. جبکہ وہ متقی ہوں, یعنی تقوی کا خیال رکھیں. جیسے خدا نے کہا اسراف نہیں کرو, سب کو حق دو, کسی کا حق غصب نہیں کرو, ان باتوں کا خیال رکھنے کوئی گناہ نہیں ہے. اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات, پھر اور ایمان لائیں اور عمل صالح, ثم تقوا وآمنوا, پھر تقوی اور ایمان لائیں, ثم تقوا وأحسنوا, اور پھر تقوی اور احسان. یعنی خدا یہ بات بیان کر رہا ہے کہ ایمان اور تقوی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جہاں ایمان ہے وہاں تقوی ہے, لیکن ایمان اور تقوی کے درجات ہیں. ایمان اور عمل صالح اور اس کے ساتھ تقوی, جو ہماری ایک اچھی مومن کی زندگی ہے. اس کے بعد پھر تقوی اور ایمان, نیکسٹ اور ہائر لیول, اور عمل صالح, پھر تقوی اور ایمان, اور پھر تقوی اور مقام احسان. اور مقام احسان کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے کہ گویا کہ تم, مقام احسان کیا ہے کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یعنی مومن اس درجے تک ترقی کر جائے کہ گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے, یہ مقام احسان ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں چیزیں جدا نہیں ہیں کہ ہم کہیں یہ مومن ہے اور یہ متقی, لیکن اس کے درجات ہیں. یعنی پہلا درجہ ایمان اور تقویٰ کا, جو تقریباً جو جن آیتوں کو ہم نے پڑھا. ٹھیک ہے, لیکن متقی ہونے کے لیے سورہ بقرہ کی جو آیت 177 ہے, جہاں سے ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ متقی ہونے کے لیے باقاعدہ پورا ایک عمل کا بھی پروگرام ہے. اور عمل کے پروگرام میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ نمبر ون, عمل کے پروگرام میں کیا ہے؟ ایمان, اور ایمان کے بعد انفاق, اللہ کی محبت پہ خرچ کرنا. اس کے بعد اللہ سے اپنے تعلق کو پیدا اور قائم کرنے کے لیے محنت کرنا, اقام الصلاۃ و آت الزکاۃ. پھر اللہ کے رستے میں سختی اور تنگی اور تکلیف پہ صبر کرنا. یعنی انسان کی زندگی میں جو عمل ہیں اس کے تین بنیادی ارکان ہیں, تین بیسک ڈائمنشن ہیں جس ڈائمنشن میں انسان کو حرکت کرنا ہے, باعمل رہنا ہے. ایمان کے علاوہ ہے یہ, یعنی ایمان کی بنیاد پر ہے, لیکن اس کا ذکر ایمان سے ہٹ کر ہوا ہے. بات واضح ہو رہی کہ ان میں پہلی چیز انفاق ہے. یعنی ہم اگر اپنے اعمال کو, اپنی زندگی کو دیکھیں, تو ہم ان تین بنیادی اس میں دیکھیں کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں. خدا کے رستے میں خرچ کیا کر رہے ہیں اپنے پاس سے, اللہ سے اپنا تعلق قائم کرنے کے لیے کیا محنت کر رہے ہیں کہ تعلق قائم رہے اور باقی رہے اور گرو کرے, اور اگر خدا کے رستے میں ہمارے پاس کوئی سختی اور تنگی اور تکلیف آتی ہے, اس پر ہمارا کیا رسپانس اور کیا رویہ ہے. ان جگہوں کے بعد پھر جو ان تین جگہوں پر اپنے آپ کو سچا ثابت کر دے وہ کون ہے؟ خدا کی نظر میں سچا ہے, اور یہ لوگ حقیقتاً متقین ہیں. تو اب یہاں آپ کو اندازہ ہو رہا ہے ان تمام باتوں سے کہ یہ مقامات ہیں کہ جن کو ایک مومن ایم کر سکتا ہے, ٹارگیٹ کر سکتا ہے اپنے نفس کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. تو تزکیہ نفس کا مطلب فقط اتنا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم جو ہیں وہ خود پسندی سے باہر آ جائیں, یا تکبر سے باہر آ جائیں, یا ہم یہ کر لیں. نہیں, میں اسی لیے میں نے کہا کہ پہلے, میں اس پر جانے سے پہلے جو ہے نا, یہ پوری ایک قرآنک فاؤنڈیشن ہم بنا لیں, ایک فریم ورک بنا لیں, تاکہ نفس کی تربیت خدائی نظر میں, الہی نظر میں کس چیز کا نام ہے وہ کلیئر ہو جائے ہم کو, کہ فقط اتنی بات نہیں ہے کہ ہمیں اپنے اندر سے خود پسندی دور کرنا ہے, یا تکبر دور کرنا ہے, یا حسد دور کرنا ہے, یا عصبیت سے. نہیں, یہ پورا ایک, یعنی ایک جگہ ہے, اور اس جگہ تک کیسے پہنچنا ہے؟ ٹرانسفارم ہو کے پہنچنا ہے. جو میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے ایک بات کہی تھی کہ ہمارا سفر ٹریولنگ نہیں ہے, ٹرانسفارمیشن ہے. یعنی ہم اپنی منزل کی طرف تبدیل ہوتے ہوئے بڑھ رہے ہیں. کہ ایک انسان یہ نہیں ہے کہ تاریکی سے نور کی طرف جاتا ہے, بلکہ تاریک سے نورانی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. انسان کا سفر یہ نہیں ہے کہ وہ تاریکی پہلے ڈارکنیس میں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سے نکل کے کسی لائٹ میں جا رہا ہے, نہیں, تاریک ہے اس کا بھی نفس, اسے نظر نہیں آ رہا, وہ نفس نورانی ہو جائے گا. یہ ٹرانسفارمیشن, اس ٹرانسفارمیشن کا نام تزکیہ ہے, تزکیہ نفس ہے. جی, احسان کو جس طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ احسان, ایک یہ اس لفظ استعمال ہوتا ہے مقام عمل میں, یعنی عمل کے اعتبار سے, تو احسان یعنی کہ ایسا عمل جو بیوٹیفل ہو, جس میں حسن پایا جائے, خوبصورت عمل احسان ہے, نیکی ہے. یعنی کہ جیسے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ نیکی کیونکہ ایک خوبصورت عمل ہے تو نیکی احسان ہے, لیکن احسان ایک مقام کا بھی نام ہے, ایک درجے کا بھی نام ہے. ٹھیک ہے, اس مقام کی تعریف رسول خدا نے اس طریقے سے فرمائی کہ احسان یہ ہے کہ گویا کانک ترا ہو, گویا کہ تم اللہ کو دیکھتے ہو. جیسے اس آیت میں جب بات آئی نا احسنو, یا خدا یعنی قرآن کریم میں سورہ وصافات میں ہے, یا صافات میں ہے شاید, کہ جہاں خدا نے تمام پیغمبروں کا نام لے لے کر جب ان کے واقعات بیان کیے, آخر میں اینڈ یہاں پہ کیا, وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ, ہم محسنین کو اس طریقے سے جزا دیتے ہیں. تو یہ نہیں کہ اللہ پیغمبروں کو کہہ رہے ہیں نیکی کرنے والوں, یعنی جن کے بارے میں یہ جملے استعمال ہو رہے ہیں وہ فقط نیکی کرنے والے نہیں, یعنی وہ مقام احسان کے حامل ہیں یہ حضرات. جی,
مختلف مقامات پہ متقیوں کی جیسے آپ نے کیٹیگریز پانچ گنوائیں ابھی, اسی طرح وہ لن تنال ول البر والتقوى حتى تنفقوا مما رزقكم الله, تو اس میں صرف ایک چیز آ رہی,
نہیں لن تنال البر
والتقوى,
نہیں والتقوى نہیں ہے,
مطلب تقوى,
لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون,
تو اس میں تو صرف ایک کریکٹرسٹک آ رہی ہے, اس میں باقی ساری چیزیں نہیں آ رہی. وہاں کے متقی میں پانچ چیزیں
نہیں, وہاں تقوی کے لفظ بھی نہیں ہے, ایک تو یہ کہ وہاں تقوی کے لفظ نہیں ہے.
اچھا,
اور دوسرا یہ کہ بہت ساری جگہوں پر, جیسے میں نے کہا کہ تقوی کی اور متقی کی تعریف بہت ساری جگہوں پر ہے, یعنی سب سے پہلے سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہی ہے, ذالک الکتاب ولا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون, کہ جس آیت سے یہ مراد سمجھ میں آتا ہے کہ تقوی اور ایمان جڑے ہوئے ہیں آپس میں. ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے کہ نتیجہ تو سب کو ملا کے آتا ہے, لیکن میں نے آپ کے سامنے وہ آیت پڑھی ہے کہ جس میں باقاعدہ تفصیلی ڈیفینیشن ہے, کہ جس میں خدا نے ایمان, عمل, عمل کی کیٹیگری سب کو بیان کر کے آخر میں نتیجہ دیا ہے کہ اولئک هم المتقون. تو یہ وہ آیت ہے, ورنہ سب کو ملائیں تو ظاہر ہے ٹائم بہت ہو جائے گا کہ ان تمام آیتوں کو کہ جن میں متقین, لیکن یہ جامع آیت ہے بہت زیادہ.
ذہن میں یہ میرے سوال ہے صرف کہ مثلا جہاں پر صرف ایک ڈیفینیشن ہے متقی کی, تو وہ کس طرف انڈیکیشن,
ڈیفینیشن نہیں کوالٹی کی بات ہے, کوالٹی کی بات ہے نا, لیکن اگر آپ اس کوالٹی کو بھی جائزہ لیں گے نا تو اس میں جامعیت بہت زیادہ ہوگی, یعنی جس جگہ ایک یا دو بات کی گئی ہے وہاں پر جامع ہے, اور باقی جیسے جو میں نے آیت پڑھی 177 اس میں اسی کی تفصیل ہے. یعنی اب فار ایگزامپل اگر ہم اس کو لے لیں کہ اس آیت میں ہو سکتا ہے آگے جا کے متقین کا ذکر ہو جو آپ کہہ رہے ہیں, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تو وہاں پر لفظ آئے کہ تم بر کو نہیں پا سکتے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, لیکن اب ہمارے سامنے یہ سوال پیدا ہوا یہ بر کیا ہے کہ جس کو پانے کے لیے تقوی چاہیے. اب سورہ بقرہ کی آیت پوری تفصیل بتا رہی ہے, وہ بر سے ہی شروع ہوئی ہے, لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ, کہ تم سمجھتے ہو کہ ادھر رک کر کے کھڑے ہو جائیں, ادھر رک کر لیں, اس کے پاس چلے جائیں, اس کے پاس چلے جائیں, بر اس کا نام ہے؟ نہیں, ہم بتاتے ہیں بر کیا ہے. ٹھیک ہے, اب پوری اس کی تفصیل ہے. تو وہاں جہاں پر ایک یا دو باتیں وہ اجمال ہے, یہاں تفصیل ہے, اور جب ان سب کو ملا لیتے ہیں تو ایک مکمل نتیجہ سامنے آ جاتا ہے. کتابیں ہیں, ملائکہ ہیں, کتاب ہیں, اور انبیاء علیہ السلام. اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے, جہاں سے چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے نا سورہ آل عمران میں, وہیں پر ہے آل عمران میں 92, خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس پورے نظام ہدایت کو سمجھ کے اس سے کنیکٹ ہوں. یعنی ہماری جو نظر ہے نا, بہت معذرت کے ساتھ کہ ہماری جو نظر ہے وہ بہت محدود ہے. اور اگر آپ سب لوگوں نے ماشاءاللہ اس بات کو اپریشیٹ کیا ہوگا کہ آئمہ علیہ السلام سے جب آپ نزدیک ہوتے ہیں نا, تو پہلا انہیں میں نے جب پہلا امپریشن لیا تھا خاص طور سے نہج البلاغہ کا, کہ مجھے اس کی یونیورسلٹی نے بہت زیادہ امپریس کیا تھا. یعنی جب میں نے نہج البلاغہ پڑھنی شروع کی تھی خدا کے فضل سے, تو جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ امپریس کیا تھا نا, وہ کہ امام علی علیہ السلام کا بیان کتنا جامع ہے اور کتنا, مطلب ایک ہائی لیول سے جیسے کہ آپ پوری کائنات کو اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہیں, مطلب اٹ از ناٹ ریلیٹڈ ٹو اینی پرٹیکولر سیکٹ اور پرسن اور اینی تھنگ لائک دیٹ. تو یہی وہ چیز ہے نا کہ یہ پورا نظام ہدایت ہے. آپ کو خالی یہ نظر آ رہا ہے نا, یہ پورا نظام ہے. تو خدا یہ کہتا چاہتا ہے کہ جو مومن ہے وہ پورے نظام کو اپریشیٹ کرے, تبھی تو آپ اس کے ہائر لیولز پر اسینڈ کر سکیں گے. اس کے بعد اس کو آگے بڑھنا, ترقی کرنا. یعنی وہی بات ہے نا کہ جب ہم خالی ایک اس کو لے, خالی مسلمان لے کے بیٹھے ہوئے, تب وہیں سے تو فرقے بننا شروع ہوتے ہیں, پھر وہیں سے تو تفرقے والی سوچ ڈیولپ ہوتی ہے. نہیں, پورا نظام ہدایت ایک طرف ہے, اس کے مقابلے میں نظام طاغوت ہے. یعنی یہ نظر پیدا کیجئے. اور جو نظام ہدایت ہے وہ خدا کا نازل کردہ ہے, خدا کی ہدایت پر بیس کرتا ہے. اور اس کے ارکان کون کون ہیں؟ رسل ہیں, انسانوں میں سے اور ملائکہ میں سے. اس کی مینیفیسٹیشن کیا ہے؟ وہ کتابیں ہیں جو خدا نے نازل کی. اس پورے نظام کو سمجھنا ہے. اور ان لوگوں کو خدا نے کہا ہے کہ جو اس کو سمجھتے ہیں وہ صدیق و شہید ہیں. انبیاء فرشتوں کی بات نہیں ہے, الملائکہ ہے, رسول ملائکہ, یعنی وہ ملائکہ جنہیں اللہ نے رسول قرار دیا وحی کے نزول کے لیے. کہ جیسے ہمارے پاس روایتوں میں یہ جملہ ہے کہ سورہ انعام, جس کی بہت فضیلت ہے, سورۃ الانعام کو 70,000 فرشتے اپنے پروٹیکشن میں لے کے رسول خدا کے پاس نازل ہوئے. یعنی فقط جبرائیل نہیں ہے, جبرائیل تو وہی کہہ لیں کہ اس کے جو ہیڈ ہیں اس پورے نظام کے, لیکن بہت سارے مقامات پر ملائکہ اور ان کے پاس پوری ایک فوج ہے جو یہ کام. تو رسل ملائکہ میں سے بھی ہیں, رسل انسانوں میں سے بھی ہیں, اور جو خدا نے وحی نازل کی انسانوں کی طرف وہ انسانوں کے اندر محفوظ کی کتابوں کے ذریعے سے. تو کتابوں پر ایمان, انبیاء پر ایمان, ملائکہ پر ایمان, اور ظاہر ہے کہ خدا اور آخرت کے جو اصل ہے, یعنی سورس اینڈ اینڈ. تو جو انسان اس پورے نظام کو سمجھتا ہے حقیقتاً وہ مومن ہے. نہ کہ فقط یہ کہ ہاں یہ میرے ہیں اور یہ. ذرا میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ حق میں فرقے نہیں ہیں, حق میں فرقے ہو ہی نہیں سکتے. جہاں جہاں بھی تفرقے اور فرقے کی بات ہے سمجھ لیجئے وہ باطل والی سائڈ ہے. اچھا, اب یہ ایک, یعنی یہ تمام کیٹیگریز اور لیولز کس کے ہیں کہ جن کو انسان ٹارگیٹ کر سکتا ہے اپنے تزکیہ نفس کے لیے. ایک اور لیول جس کی طرف اشارہ کریں, اور بلکہ اس پر تھوڑی سی تفصیل سے بات, اور اس پر میں نے کوشش کی تھی ایک اشرہ پڑھنے کی, کیونکہ میں 2010 میں, کیونکہ یہ ٹاپک بہت فیسینیٹنگ ہے قرآن کریم میں, اور بہت لیس کنسنٹریٹڈ اپون ہے. وہ ہے اولو الالباب, کہ قرآن کریم نے باقاعدہ ایک گروپ کا, ایک گروہ کا نام لیا ہے, تذکرہ کیا ہے, ان کی تعریف و توصیف بیان کی ہے. لیکن سب سے عجیب بات یہ ہے کہ ایز این ایگزامپل کسی کو بھی نہیں پیش کیا. یعنی یہ اس میں بہت عجیب بات ہے کہ, یعنی ایگزامپل کے طور پہ مطلب کیا ہے کہ کسی انسان کو پیش کیا ہو کہ یہ ہیں, یہ فلاں صاحب ہیں جو اولو الالباب میں سے ہیں. ایسا نہیں ہے, لیکن علامتیں بہت ساری بیان کی ہیں، پوری ان کی لائف اور کریکٹرسٹکس اور ہر چیز. اور اولو الالباب کے جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے صاحبان عقل و خرد، یعنی اولو الالباب کا ترجمہ کسی نے بھی عبادت گزار نہیں کیا ہے. لب کہتے ہیں مغز کو، ٹھیک ہے، لب کہتے ہیں مغز کو، گودے کو. تو یعنی صاحبان لب کون ہیں کہ جن میں مغز پایا جاتا ہے، جس میں خالی چھلکا نہیں ہے بلکہ اندر فلڈ ہے اس سے. اور اس کو سمجھانے کے لیے میں، جیسے میں نے پہلے جب بات کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ جیسے لب لباب کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اس سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ لب لباب یا لب کا مطلب ہوتا ہے کہ ما حصل، کریم. تو یعنی یہ وہ افراد ہیں کہ جو انسانیت کی کریم ہے، انسانیت کا ماحصل ہے. لیکن ان کی کوالٹیز آپ دیکھیں اور پھر اس کو خود ہی ہم سوچیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ لوگ کہاں پہ لائی کرتے ہیں اور یہ کس معیار پر ہیں، کس جگہ پر ہیں، کس مقام پر ہیں. تو ان کے بارے میں جو قرآن کریم میں آیتیں ہیں، نمبر 1 سورہ آل عمران میں ہیں، پھر سورہ زمر میں کافی تذکرہ ہے اور سورہ رعد میں کافی ذکر ہے. تو میں وہ تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں، اگر آج نہیں ہو سکا تو پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کو تھوڑا اور الیبوریٹ کریں گے. یہ ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی 190-191 کے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ رسول خدا جب رات کو بیدار ہوتے تھے نماز شب کے لیے تو اس آسمان کی طرف نظر کر کے اس آیت کی تلاوت کرتے تھے. 190 سورہ آل عمران. اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، بے شک آسمانوں اور زمین کی خلقت میں اور رات اور دن کے اختلاف میں، یعنی رات اور دن کے آنے جانے میں یہ جو پورا ایک نظام چل رہا ہے، رات اور دن کے آنے جانے کا مطلب یہ جو پورا نظام زندگی چل رہا ہے جو کہ ڈے ان اور ڈے آؤٹ سے چل رہا ہوتا ہے. لَآیَاتٍ لِأُولِ الْأَلْبَابِ، اس میں نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ اولی الالباب کے لیے ہیں. اب اولی الالباب کیا ہیں، اس کا لفظی ترجمہ جو تفاسیر میں، وہ میں نے آپ کو سنا دیا کہ کہیں پر صاحبان عقل و خرد ترجمہ کیا جاتا ہے، یعنی لٹرل میننگ ہے کہ جو مغز والے ہیں، جو فلڈ ہیں، جن میں سبسٹنس ہیں، سبسٹنس ہے، ٹھیک ہے. ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی خلقت میں اور دن و رات کے گزرنے سے جو نظام بن رہا ہے اس میں نشانیاں ہیں اولی الالباب کے لیے. یہ اولی الالباب کون ہے؟ اب اس نظریے کی نفی ہو جاتی ہے کہ سائنٹسٹ ہیں. الذین، کیونکہ اب قرآن ان کی تعریف بیان کر رہا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا. اب دیکھیں ایک فرق، جو میں فرق کی بات کر رہا تھا بہت جسارت کے ساتھ، کہ جب ہم نے مؤمنون کی آیت پڑھی تھی تو اس میں تھا اذا ذکر اللہ، جب ان پر اللہ کا ذکر کیا جائے، جس پر اللہ کا ذکر کیا جائے وہ الگ میں آ رہے، اور جو اللہ کا ذکر کرے کہ جو خدا کی بارگاہ میں قبول ہو وہ الگ میں آ رہا ہے. یعنی جب خدا کسی کو کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو یہ ذکر مقبول کی بات ہو رہی ہے، غیر مقبول کی بات ہو رہی ہے، یا خالی زبان سے تسبیح پڑھنے کی بات ہو رہی ہے؟ جب خدا کہہ رہا ہے کسی کے بارے میں الذین یذکرون اللہ، کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ان مومنین کے بارے میں کیا کہہ رہا تھا حقیقی مومنین، اذا ذکر اللہ، تو یعنی اللہ کا ذکر کرنے کے قابل ہونا ایک بہت بلند معیار ہے. یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ ذاکر الہی ہو جائے. یعنی اچھے درجے کے مومنین کے بس کی بات نہیں ہے کہ حقیقتاً وہ ذکر کرنے کے قابل ہو جائیں کہ جو مقبول بارگاہ خدا ہے. تو اولو الالباب کے لیے، یعنی کہ عجیب نشانیاں بیان ہوئی ہیں اولو الالباب کی، الذین یذکرون اللہ، کہ جو میں نے عرض کیا نا کہ ذکر سے مراد یاد ہے خدا، اور اس طریقے سے یاد خدا ہے کہ جو خدا قبول کر رہا ہے، تب ان کو مذکر کے طور پہ ان کا ذکر کر رہا ہے. کہ خدا یہ تھوڑی کہہ سکتا یذکرون اللہ کہ ہاں یہ بہت تسبیحیں پڑھتے ہیں، یہ مطلب تھوڑی ہے اس کا. جو اللہ کی یاد کے حامل ہیں قیامن، جب وہ حالت قیام میں ہوں، یعنی دنیا میں کام کر رہے ہوں، قعودن جب بیٹھے ہوئے ہوں، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوؤں کے بل جب وہ لیٹے ہوئے ہوں اپنے بستروں پہ. اب یہ کیا معیار ہے؟ اب اس کو سوچیں یہ کیا معیار ہے کہ کسی حالت میں یاد خدا ان سے جدا نہیں ہوتی ہے. چاہے وہ دنیا میں حالت قیام کا مطلب یہ نہیں فقط کھڑے ہوئے ہوں، بلکہ قیام کا مطلب قیام کر رہے ہوں اپنی زندگی میں، مصروف عمل ہیں. اس کے بعد اگر ریسٹ کی حالت میں، مثال کے طور پر گھر والوں کے ساتھ ہیں، وعلی جنوبہم رات کو اپنے بستروں پہ، کسی حالت میں ذکر خدا یاد خدا ان سے جدا نہیں ہوتی ہے. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور اس یاد خدا کے سائے میں وہ تفکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی خلقت میں. تو سائنٹسٹ نہیں ہے، مطلب یہ اگر ہم کہہ سکتے ہیں تو علامہ طباطبائی جیسے لوگ ہیں یہ. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، لیکن اس میں ایک جو دوسری بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ خدا کی نظر میں حقیقتاً فضیلت کن لوگوں کی ہے. خدا اپنا ذکر کرنے کے قابل کن لوگوں کو سمجھ رہا ہے، کن لوگوں کو اپنے ذاکر کے طور پہ بیان کر رہا ہے، اور خدا کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ جو میں نے پورا نظام قرار دیا ہے، یہ نظام میری نشانیوں سے بھرپور ہے. عام انسان صرف کس چکر میں لگا رہتا ہے، اس کے ذریعے سے کیا ملے کہ اپنی پاکٹ میں ڈالوں. یعنی ہم لوگوں کا یہی حساب ہے نا، ہم جو اس نظام خلقت میں ہیں، آسمانوں اور زمین میں ہیں، ہماری پوری کی پوری فکر کیا ہے؟ اس کے علاوہ کچھ ہے کہ اس میں سے میرا حصہ کتنا ہے، مجھے کیا مل سکتا ہے اس میں سے؟ بس ہاں، کتنا کچھ مل سکتا ہے، یہ جمع کر لو، وہ جمع کر لو، یہ حاصل کر لو. لیکن جو اولو الالباب ہے وہ کون ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ پورا جو میں نے سجایا ہے، یہ پورا نظام، یہ کس کے لیے؟ کون سمجھتا ہے اس کو؟ کون اس میں میری لکھی ہوئی کتاب کو پڑھنے کے قابل کون ہے؟ جو وہ جملہ مجھے آغا جعفر صاحب کو یاد آتا ہے کہ وہ اقرا بسم ربک الذی خلق پہ بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے یہ کہا تھا اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی خدا نے جو عالم تکوین و تخلیق میں جو خدا کے ہاتھ نے جو لکھا ہے اس کو پڑھ نا، کہ تختی پڑھ، کتاب پڑھ، بسم ربک الذی خلق، کہ یہ کتاب تخلیق میں اللہ نے جو کچھ لکھا ہے اس کو پڑھ. تو اس کو پڑھنے کے کون قابل ہیں؟ جو اس کو پڑھنے کے قابل ہیں، جو اس نظام میں آیات ہے، وہ خدا کی نظر میں معصومین کو ہٹا کر سب سے زیادہ بافضیلت انسان ہے. لیکن وہ ان کی طرح نہیں کہ جب ان پر تمام کا تمام حق کھل جاتا ہے تو یہ انکار کرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں، پھر ان کی ذاتی رعونت اور تکبر اور یہ سب چیزیں کھل کے سامنے آتی ہیں، اور وہ فرعون کے طریقے سے، جو فرعون نے جو دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلیٰ، یہ بھی وہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں ہوں رب. یہ نہیں، تو یہ آپ ایک مقام و معیار دیکھ رہے ہیں کون سا ہے؟ اب یہ لگ رہا ہے بالکل جداگانہ یا نہیں؟ کہ اس میں جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کس لیول کو ایم کریں، جبکہ ہم نے اس بات کو پہچان لیا کہ تزکیہ مینس ٹرانسفارمیشن آف سیلف. میں اپنے آپ کو کیا بنانا چاہتا ہوں، فقط مؤمن، یا مؤمن و متقی، یا اولو الالباب؟ لیکن یہ اولو الالباب کون ہے؟ ان کا معیار فقط وہ نہیں ہے، یعنی کہ جو عبادات کا معیار یا دیگر اعمال. اور اسی لیے یعنی کہ جو قرآن کریم میں جیسے جناب لقمان کے بارے میں کہ خدا نے لقمان کو جس عظمت سے یاد کیا کہ اگرچہ کہ وہ بظاہر پیغمبر نہیں تھے لیکن قرآن کریم میں نام ہے ان کے سورہ کا, تو یہ اس کی بڑی فضیلت ہے. جو خدا کی کتاب تکوین و تخلیق میں تفکر کرے, آیات الہیہ کو درک کرے اور اس ادراک کی بنیاد پر خدا کی عظمت کا اس کے دل میں قائم ہو. اور تذکر یہی ہے کہ جب مجھے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ تمام کی تمام چیزیں کس طریقے سے آیات الہیہ ہیں, جیسے ہمارے عرفا کہتے ہیں کہ ان کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں خدا حاضر نہیں ہے, کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جو دربار خدا سے باہر ہو, تو پھر ظاہر ہے کہ پھر خدا کی یاد دل سے کیسے دور ہوگی, اور خدا کے فکر اور خدا کا ذکر جو ہے وہ دل سے جدا کیسے ہوگا. تو ان کو خدا قبول کر رہا ہے کہ یہ کسی بھی حالت میں, چاہے قیام میں ہوں قعود میں ہوں, اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے میں اور تفکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی خلقت میں. اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں, ربنا ما خلقت هذا باطلا, کہ اے ہمارے پروردگار تو نے اس کو باطل نہیں خلق کیا, یعنی اس کا ایک پرپز ہے, اس کا ایک اینڈ ہے, یہ تمام کا تمام نظام ایک جگہ تک پہنچنے والا ہے. سبحانک فقنا عذاب النار, تسبیح تیرے لیے ہے. تو سبحان اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے, یہ لفظ بہت ہے اور تسبیح کی تاکید بھی بہت ہے. سبحان اللہ یا سبحانہ و تعالی یا سبحانک, شرک سے پاک ہے. اور اس کو اور بھی کہ وہ تمام کی تمام صفات جو مخلوقات میں پائی جاتی ہیں, یا وہ تمام کی تمام صفات جو کسی بھی قسم کی محدودیت اور مجبوری کا اظہار کرتی ہیں, خدا ان سب سے بالا تر ہے. یعنی اللہ میں, شرک میں بھی یہی بات ہے نا کہ اللہ میں اور مخلوق میں کوئی چیز مشترک نہیں ہے, اگرچہ کہ خدا نے مخلوقات کو اپنی صفات عطا کی ہیں لیکن وہ ایک محدودیت کے ساتھ ہیں. تو سبحانک فقنا عذاب النار. اور اس زندگی کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے جو اولو الالباب بھی دیکھ رہے ہیں اور پرسیو کر رہے ہیں, عذاب نار سے بچنا. کیونکہ اس جملے کو بھی میں بار بار دہرا چکا ہوں آپ کے سامنے کہ ہمارے سامنے سب سے بڑا خطرہ اور سب سے بڑی پرابلم جہنم سے نکلنا ہے. یعنی اگر ہم اس کو پرسیو کریں کہ اس وقت ہم بہت خطرناک جگہ پر ہیں, بہت خطرناک جگہ پر ہیں, اور یہاں پر اگر ایک قدم بھی غلط پڑ گیا تو معاملہ بہت خراب ہو جاتا ہے اور ہو سکتا ہے. تو جو اولو الالباب ہیں کہ جو زندگی کو دیکھ رہے ہیں, زندگی کی حقیقت کو سمجھ رہے ہیں, وہ خدا سے کیا دعا کرتے ہیں, آگ کے عذاب سے بچا لے, آگ سے بچا لے ہمیں, اپنی پناہ میں رکھنا. ٹھیک ہے, یہ بہت اہم بات ہے. اور ظاہر ہے کہ یہی وہ چیز ہے کہ جو اولو الالباب کو ہمارے سامنے کے عقل مند لوگوں سے الگ کر دیتی ہے, کہ ہمارے سامنے کے جو عقل مند لوگ ہیں وہ خالی مین آف ریزن ہیں. ٹھیک ہے, وہ ریزننگ کی پاور کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کرنا جانتے ہیں, مین آف آبزرویشن ہیں. لیکن اولو الالباب وہ ہیں کہ جن کی نظریں زندگی کی گہرائی اور حقیقت تک پہنچ کے ایک نتیجہ دیتی ہیں, اسے اولو الالباب کہا ہے خدا نے, کہ جو زندگی کی حقیقت کو پائے, پردے ہٹانے کے قابل ہو, گہرائی میں اترنے کے قابل ہو اور پھر نتیجہ دینے کے قابل ہو. اصل بات زندگی کی یہ ہے, یعنی انسانوں کی فضیلت جو ہے نا, یہاں پر انسانوں اور انسانوں میں فرق آتا ہے. کہ وہی جو مثال ہے ہمارے سامنے کہ عمر سعد اور حر, فرق کس بات کا ہے, دونوں جو نتیجہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھنے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے, اس کو بھی ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے, اس کو بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے, جو ہم نتیجہ دیتے ہیں فرق وہاں سے پڑتا ہے. تو اولو الالباب میں اور ہمارے سامنے کے صاحبان عقل و خرد میں کیا فرق ہے, یہ ریزننگ کی پاور بہت اچھے طریقے سے یوز کر لیتے ہیں, یہ آبزرویشن استعمال کر لیتے ہیں, انالیٹیکلی بہت اسٹرانگ ہیں, لیکن نتیجہ کیا دے رہے ہیں, ان سے تو پھر وہ ایک دیہاتی مؤمن زیادہ اچھا ہے کہ جس سے شاید میں خیال ہے خواجہ نصیر الدین طوسی کا واقعہ ہے کہ وہ بھی ایک فلسفی تھے, تو مطلب ان کے اس میں بھی یہ تھا, یا شاید شیخ, ہاں خواجہ نصیر الدین طوسی کہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ خدا پر ایمان لانے کے لیے دلیل ہونا چاہیے, تو وہی یعنی کہ جیسے چرخے والی دلیل ہے, بڑھیا چرخہ کات رہی ہے, یا جیسے انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک کسان ہے وہ کہتا ہے کہ یہ زمین اور آسمان ہے, اور یہ تو اس سے تو وہ بہتر ہے کہ جو بڑھیا ہے کہ جو چرخہ اپنا ہلا رہی ہے وہ کہتی ہے کہ دیکھو میں جب تک میرا ہاتھ اس کو ہلا رہا ہے تو یہ گھوم رہا ہے, جہاں میرا ہاتھ رک گیا اس کی حرکت رک گئی, تو یہ زمین اور آسمان کا جتنا نظام حرکت میں ہے تو یقیناً اس کا کوئی چلانے والا تو ہے. اب یہ بہت ایلیمنٹری لیول ہے, لیکن ان سب سے جو اتنی گیلیکسیز اور ایٹمز اور مولیکیول دیکھ دیکھ کے یہ نتیجہ دے رہے ہیں, اس سے تو بہتر ہی انسان ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا, اول الالباب کی اصل کوالٹی عقل والا ہونا نہیں ہے, اس سے بڑھ کے کوالٹی وہ نتیجہ ہے جو وہ دے رہے ہیں. یہ انسان کی اصل اہمیت والی بات ہے کہ میں جتنا کچھ میں نے زندگی میں جانا سمجھا پڑھا اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے, میں اس میں نے اس کا سب کا نچوڑ میں نے کیا نکالا, لب کیا نکالا, حاصل کیا ہے, وہ انسان کے درجے کا تعین کرتا ہے, نہ یہ کہ میں نے کتنا پڑھا اور جانا.
لیکن یہ بھی تو حیدر بھائی ان کا یہ سٹیج لا الہ والا سٹیج ہے نا,
کس کا؟
سائنٹسٹ کا, کیونکہ یہ جس طرح سے اس نظام کو دیکھ رہے ہیں اس میں لا الہ کہہ رہے ہیں, الا اللہ والا سٹیج نہیں آیا انکار,
نہیں
انکار تو کر رہے ہیں یہ اس نظام کو دیکھ کے کہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ صرف ایک سسٹم چل رہا ہے, پورا سسٹم ایک چل رہا ہے,
دیکھیں
اس کے پیچھے نہیں دیکھ رہے ابھی,
نہیں لیکن اس میں ایک بات تو ایک بات
ہونا ہے اور یہ اس سے زیادہ نزدیک ہو جائے.
نہیں نہیں, اس میں ایک بات یہ ہے کہ یہ جب یہ نتیجہ دے رہے ہیں کہ یہ تمام کا تمام نظام جو ہے یہ آٹومیٹک کسی اس سے ہو گیا, بائی چانس ہو گیا, بائی ایکسیڈنٹ ہو گیا, اور ایٹمز اور مولیکیولز کی حرکت سے یہ ہو گیا, تو نتیجہ تو دے رہے ہیں, یعنی کہ یہ خدا کو ایٹمز اور مولیکیولز قرار دے رہے ہیں, اس کو کریئٹر قرار دے رہے ہیں, تو وہ اس جگہ پہ تو نہیں ہے, یعنی کہ یہ اگر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک نظام ہے جو محیر العقول ہے اور ہم ابھی تک اس فیصلے پر نہیں پہنچ پا رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے, ٹھیک ہے بات درست تھی, لیکن وہ ایک یعنی کہ ان کے سامنے جب ایک ڈسکرپشن آتی ہے مذہب کی تو وہ اس کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے, فضول ہے, خرافات ہے, اور خود کیا بول رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایٹمز اور مولیکیولز جو ہیں یہ تخلیق کا باعث ہیں اور تخلیق کی وجہ ہیں, تو نتیجہ تو ہے ان کے پاس, تو یہ تو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ کس حد تک معقول ہے, یہ کس حد تک معقول ہے, یعنی کہ ایک بے جان اور ایسی چیز کہ جس میں کوئی جان نہیں ہے, جس میں کوئی شعور نہیں ہے, جس میں عقل نہیں ہے, وہ ان سب چیزوں کو پیدا کرنے کا سبب کیسے بن سکتی ہے؟ آخرت اور توحید دونوں پر ہے, یعنی پہلے انہوں نے نتیجے دیے ہیں تین, ربنا ما خلقت هذا باطلا, یعنی یہ جتنا سسٹم ہے یہ کریٹ کیا گیا ہے فار اے پرپز, کہ وہ اس سسٹم میں پرپز کو دیکھ رہے ہیں, حق کو دیکھ رہے ہیں, سبحانک, جس نے اس نظام کو خلق کیا ہے وہ مخلوقات کے اندر نہیں ہے بلکہ اس سے بالا تر ہے, وہو العلی العظیم, فقنا عذاب النار, اور اس نظام میں جب ہم ہیں تو ہم ایک ایسے ڈینجر کو فیس کر رہے ہیں کہ جو ہمیں آگ میں لے جائے اگر ہمارے قدم بھٹک جائیں, اور اگر خدا ہمارا ہاتھ نہ پکڑے تو اے خدا, اے وہ جو علی و عظیم ہے, تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. یہ تین نتیجے ہیں, آگے بھی آئے تھے لیکن یہ تین بنیادی نتیجے ہیں کہ جو اولو الالباب دے رہے ہیں, ان کا تفکر آیات الہیہ میں غور و فکر انہیں یہاں تک لا رہی ہے اس بات کو, کہ ہاں کہ وہ فقط یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ ہاں یہ تو نظام ہے اور بن گیا اور بہت اچھا اور بہت زبردست ہے, نہیں, اس میں حق کو دیکھنا, نظام کے بنانے والے کا شعور, اور یہ معمولی شعور نہیں ہے, یہ بہت بالا تر شعور ہے, سمجھ رہے ہیں, یہ معمولی دماغ کا کام نہیں ہے کہ جو اس بات کو سمجھے کہ خدا اس میں نہیں ہے. جو آپ کو یاد ہو کہ میں نے بھی جو ایک بات آپ لوگوں سے کہی تھی کہ خدا فرسٹ کاز کا نام نہیں ہے, خدا اس ہستی کا نام ہے کہ جس نے فرسٹ کاز کو کریٹ کیا ہے. کہ جو ایک گڑبڑ سوال ہوتا ہے نا, اس نے اس کو پیدا کیا, یہ اس سے پیدا ہوا تو آخر میں جا کے رکا, تو جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جہاں پر رکا وہ خدا ہے, تو وہ کہتے ہیں خدا کو کس نے پیدا کیا. تو میں نے یہی بات پوائنٹ آؤٹ کرائی تھی کہ فرسٹ کاز اللہ نہیں ہے, فرسٹ کاز حقیقت احمدی ہے یا عقل اول ہے. اللہ اس ہستی کا نام ہے جس نے مخلوق اول کو خلق کیا اور پھر پورے نظام کو خلق کیا. خدا اس نظام سے بالا تر ہے, وہو العلی العظیم, جو سبحانکا کے اندر جو کنسپٹ, تو یہ بہت ہی اعلیٰ معیار ہے. انتظار یعنی کہ یہی کہ ایک دن آئے گا کہ جب نظام حق کاملاً ظاہر ہو جائے گا. اس دنیا میں ہی ایک دن وہ آنے والا ہے کہ جب نظام حق مکمل طور پہ ظہور کرے گا. یعنی جس طریقے سے کہ اہل باطل آج کے دور میں خدا کی دیوی مہلت سے اس غفلت کا شکار ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ایسے ہی کرتے رہیں گے اور یہ سب یوں ہی چلتا رہے گا, تو خدا نے کہا کہ یہ ایسا نہیں ہے, ایسا ہونے والا نہیں ہے. اس دنیا میں ہی حق ظہور کرے گا ایک دن.
یہ بالکل اولی الالباب کا پھر جناب زینب کا وہ جملہ کے سوائے خدا کے جمال کے کچھ نہیں دیکھا, یہ وہی مثلا
دیکھیں مطلب
خدا کا وہ دیکھ رہی ہے, یعنی کہ وہاں پہ واقعا وہ خدا کے سسٹم کو سمجھ رہی ہے, پورے نظام کو سمجھ رہی ہے.
یعنی جتنا مجھے سمجھ میں آتا ہے, اگر آپ کو یاد ہو کہ پہلے ہم نے ذکر کیا تھا مقربین کا, سابقین کا, یعنی شاید معصومین کا درجہ وہ ہے, وہ ہے مقربین, یعنی کہ جن کو ہے نا یشہدہ المقربون, کے جن کے چشمے سے ابرار پئیں گے. تو معصومین کو تو ہم نہیں شامل کر رہے, یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تو وہ مقامات ہیں جنہیں ہم ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. اس میں میں درجہ عصمت کو کہیں سے بھی ذکر نہیں کر رہا, اس کا ہم پہلے سے ذکر کر چکے ہیں کہ وہ مقربین کے جو سورہ متففین سورہ دہر میں. اس میں اب میں انشاءاللہ صرف ایک, آپ نے ابھی اولو الالباب کے حوالے سے دیکھا, سورہ رعد میں 8 نشانیاں اور بیان کی ہیں خدا نے اولو الالباب کی, میں اس میں سے صرف ایک پڑھ دیتا ہوں تاکہ وہ ڈفرینس کلیئر ہو جائے. سورہ رعد آیت 22, یہ سورہ رعد میں آیت 18 سے ہی شروع ہے اولو الالباب کے بعد, لیکن یہ 22 ہے, اس کو انشاءاللہ اگلی دفعہ دیکھیں گے. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم, کوالٹی سب کی وہی ہیں, انفاق ہے, صبر ہے, اقام الصلاۃ ہے, آت الزکاۃ ہے, لیکن ڈیفینیٹلی درجے کا فرق. صبر کی یہ مثال تقریباً بیان نہیں کی گئی ہے قرآن میں کسی اور جگہ. والذین صبروا, یہ اولو الالباب کون ہیں؟ جو صبر کرتے ہیں ابتغاء, تلاش میں, وجہ ربہم, اپنے رب کی وجہ کی تلاش میں صبر کرتے ہیں. یہ درجہ جو صبر کا ہے نا, یہ کہیں بیان نہیں ہوا. یعنی میں اس کو, اگر آپ کو یاد ہو صبر پر ہم نے بھی بات پہلے بیان کی تھی, تو صبر کے کیا موارد بیان کیے جاتے ہیں. صبر کی تعریف پہلے, تو صبر یعنی استقامت کا مظاہرہ, ٹھیک ہے. اور صبر کے عام طور سے آپ کسی سے بھی سنیں گے تو وہ کہیں گے تین چیزیں, مصیبت, اطاعت, معصیت, تین مقامات صبر. اور اس بارے میں جو رسول خدا کی حدیث ہے وہ بہت خوبصورت ہے, صبر کے تین مقامات کو شو کرنے والی. مطلب اردو میں تو اس کا بالکل کام ہی خراب ہو جاتا ہے اردو ترجمے میں, کیونکہ اردو ترجمے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مصیبت پر صبر, اطاعت پر صبر, اور معصیت پر صبر, یہ کہتے ہیں. لیکن جو حضور کے اصل لفظ ہیں وہ یہ ہیں کہ الصبر عند المصیبہ والصبر علی الطاعہ والصبر عن المعصیہ. عند علی عن, صبر عندہ، عندہ کسے کہتے ہیں؟ جب آپ کسی کی بارگاہ میں ہوں، کسی کے سامنے ہوں، کسی کی پریزنس میں ہوں، تو یعنی صبر ان دا پریزنس آف کیلامٹیز. آپ ویژولائز کر سکتے ہیں جو یہ پریپوزیشن جو عربی کی ہے نا، اس میں آپ باقاعدہ ان تینوں موارد کو ویژولائز کر سکتے ہیں. عند المصیبہ یعنی مصیبتوں کی موجودگی میں، مصیبتوں نے گھیر لیا انسان، ایک جگہ پر ہے، مصیبتوں نے گھیر لیا، وہ مصیبتیں انسان کو شکستہ نہ کر پائیں، اس استقامت کا مظاہرہ یہ صبر، الصبر عند المصیبہ. مصیبتیں گھیر لیں اور تمہیں نہ توڑ پائیں، تم استقامت کا مظاہرہ. والصبر علی الطاعۃ، علی یعنی آن اپون، تو اطاعت کیا چیز ہے؟ کہ جس پر مومن کو سوار ہونا ہے، جسے اپنا بنانا ہے، تو یعنی اطاعت پر سوار ہونے میں صبر. ابھی کتنا خوبصورت ہے یہ لفظ، ٹھیک ہے. اطاعت کا مطلب یہ کہ یہ جو میں نماز ادا کر رہا ہوں یا جو عبادت کر رہا ہوں، میں اس پر ہوں، یہ میری سواری و براق کی مانند ہو، یہ نہ کہ ایسا کہ میں گیا اور بس میں نے ہاتھ میں لیا اور واپس آ گیا. یعنی ہماری نماز ایسی ہوتی ہے نا کہ اگر نماز کوئی موجود ہے تو ہم نے کیا کیا کہ ہم گئے، ہم نے سلام علیکم کیا، ہاتھ ملایا، جلدی جلدی ایک دو باتیں کی، بھاگے پھر واپس. علی الطاعۃ، اطاعت پر، آن آن اطاعت، یعنی اطاعت پر تمہیں سوار ہونا ہے، یہ سواری ہے تمہاری، اس پر صبر. والصبر عن المعصیہ، عن یعنی فرام، اوے، معصیت کو اپنے سے دور کرنے پر صبر. اے بھی کس قدر حسین ہے، عند، علی اور عن. یعنی معصیت تم سے قریب آنا چاہ رہی ہے،
آپ دور کریں
اس کو، اس پر صبر، اس پر صبر کہ وہ تم تک نہ آ پائے، ٹو کیپ اٹ اوے فرام یو، اس پر صبر. یعنی معصیت پر صبر کا مطلب ہے کہ وہ تم سے دور رہے، اس میں استقامت کا مظاہرہ کرو، تمہارے وجود میں نہ گھس جائے. علی الطاعۃ یعنی اطاعت پر تم سوار ہو اور اس کو لے کے آگے چلو، اس میں یہ آسان نہیں ہے. یعنی نماز کو سواری بنا لینا آسان نہیں ہے کہ نماز مجھے لے کے چلے خدا کی بارگاہ میں اور اس رستے میں. لیکن یہ چوتھے قسم کا جو صبر ہے، یہ فقط اولو الالباب کے بارے میں ہے. الذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، جس کا امام خمینی نے بھی جو چہل حدیث میں صبر کی حدیث ہے اس میں اس طرف اشارہ کیا اور کہا ہے کہ لیکن یہ مقامات ہمارے حوصلے سے باہر ہیں. ڈیفائن انہی تین قسم کے صبر کو کیا ہے، کہا کہ اور بھی صبر ہیں لیکن وہ ہمارے حوصلے سے باہر ہیں. اس میں یہ، یعنی خدا کو پانے پر صبر، خدا کی تلاش میں صبر، یہ اولی الالباب کا صبر ہے. یعنی وہ اس مقام سے بالا تر ہیں کہ وہ اطاعت پر سوار ہوں، وہ اس مقام سے بالا تر ہیں کہ وہ معصیت کو اپنے سے دور کر رہے ہوں، وہ ان درجات کو کراس کر کے اب ان کی اسٹرگل کس جگہ پر ہے، خدا کو پانے میں، ابتغاء وجہ ربہم. تو یہ تمام مقامات قرآن میں موجود اور ذکر ہیں اور کلام معصوم میں ان کا ذکر ہے. اب جب ہم تزکیے کی بات کرتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنے کی بات کرتے ہیں، تو ہم پہلی منزل پر اس بات کو سوچ لیں کہ واٹ وی آر ایمنگ فار، ہم کس چیز کو ایم کر رہے ہیں، ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے، ہم کس درجے کو پانا چاہتے ہیں. اور ہم ظاہر ہے کہ جس مقام کو اپنا مطمع نظر بنا کے چلیں گے پھر اسی سے ہی قریب ہوں گے، ٹھیک ہے. تو یہ انشاءاللہ تھوڑا اس کو اور ذرا آگے بڑھائیں گے، اولو الالباب کی بحث کو اگلی دفعہ. کوئی اگر بات کرنا چاہیں تو بسم اللہ.
ساری باتوں پر ٹارگٹ تو اولو الالباب ہی
کرنا ہے. نہیں، بس سے باہر کچھ نہیں ہے، بس سے باہر نہیں ہے. انسان کو دیکھیں، ان تمام باتوں میں ظاہر ہے کہ انسان کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے نا، وہ عزم ہے. عزم اور استقامت، یہی سب سے اہم ہے. باہر تو کچھ بھی نہیں ہے انسان کے, اس سے ظاہر ہے یہ بھی انسانوں کا ہی ذکر ہے.
یہ جو قرآن جیسے آپ نے ابھی آخری اولو الالباب کی نشانی کی کائنات میں غور و فکر, غور و فکر مثلا ایک دفعہ آپ دیکھیں
تفکر,
ٹھیک ہے تفکر سے مراد وہ ایکچوئل میننگ تفکر کے کیا ہے کہ مثلا ٹھیک ہے آپ دیکھتے ہیں تو خدا کی یاد آپ کے دل میں رہتی ہے اور آپ مثلا اس پہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ نظام ایک چل رہا ہے.
نہیں تفکر سے مراد وہی ہے جو سائنٹسٹ اور اہل علم کر رہے ہیں ہزاروں سال سے.
لیکن اس پہ اتنا زور جو آپ کہہ رہے ہیں اولو الالباب لیے
یہ آیت ہے, تو یقیناً اس کے بیک گراؤنڈ میں اصل تفکر کیا ہے؟ یعنی جیسے نہیں تفکر یہی ہے کہ جیسے دیکھیں مثال کے طور پر کہ ایک اگر آپ ان گفتگوؤں کو پڑھیں کہ جو آئمہ علیہ السلام سے ایتھیسٹ کی ہوئی تھی, اس میں امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں. جیسے ابھی میں تھوڑے دن پہلے پڑھ رہا تھا ابو شاکر دہسانی, ایک شخص تھا اور اس نے آ کے خوب آپ کو الٹی پلٹی باتیں کی اور یہاں تک کہا کہ یہ خدا جو ہے آپ نے کی امیجنیشن کی تخلیق ہے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ لوگوں میں محترم ہو جائیں اور یہ پیسے کمائیں, یہ اس قسم کی باتیں کی. اچھا آپ نے اس کو جب دلائل دینا شروع کیے نا, تو اب دیکھیں اس میں آپ کیا کیا باتیں بیان فرما رہے ہیں. آپ نے اسے سب سے پہلے پوچھا کہ کیا تم نے اپنے اندر دیکھا ہے, یعنی اس کا زور اسی پر تھا کہ جو چیز نظر نہیں آتی, جو چیز میں دیکھ نہیں سکتا میں اس کو کیسے مان لوں. تو آپ نے پوچھا تم نے اپنے اندر دیکھا ہے, تو کہنے لگا نہیں میں نے نہیں دیکھا. لیکن اس سے کیا ہوتا ہے, آپ نے کہا کہ تمہارے اندر ایسے چھوٹے چھوٹے بے تحاشا مخلوقات ہیں جو خدا نے پیدا کی ہیں, کہ جو تمہارے اندر پیدا ہوتے ہیں, تمہارے اندر زندہ رہتے ہیں, تمہارے اندر مر جاتے ہیں, اور اگر وہ تمام کی تمام مخلوقات اپنا کام کرنا چھوڑ دیں تو تم زندہ نہیں رہ سکتے. اب یہ ہے نا آبزرویشن. تو اب جو لوگ مولیکولر بایولوجی پر ریسرچ کر رہے ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں. پھر اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ تم یہ سامنے پتھر کو دیکھ رہے ہو, یہ ستون ہے اس کے, جو پتھر اتنا بڑا کہاں دیکھ رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر حرکت ہے, اس کے اندر ایک حرکت ہے. وہ حیران رہ گیا, کہنے لگے اس میں کون سی حرکت ہے. آپ نے فرمایا ایک دن آئے گا جب اہل علم و دانش اس حرکت کو پا لیں گے. پھر آپ نے فرمایا کیا تمہیں اس بات کا پتہ ہے کہ جتنا بھی پتھر ہے یہ سب پہلے کے پہلے لکوڈ تھا, مایا تھا. تو وہ زور زور سے ہنسنا شروع ہو گیا, مذاق اڑانے, کہنے لگا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پتھر پہلے پانی تھا. تو آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پتھر پانی تھا, ہر لکوڈ پانی نہیں ہوتا. آپ نے کہا جیسے دودھ ہے, سرکہ ہے, وہ پانی نہیں ہے اگرچہ کہ اس میں پانی کی مقدار موجود ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پتھر پہلے لکوڈ تھا, پھر اللہ نے اس کو سخت کیا تاکہ تم اس کو تراش سکو. تو یہ تمام کی تمام چیزیں کہ جو میں بالکل کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ ایک فریضہ انجام دے رہے ہیں, نتیجہ غلط دے رہے ہیں. یعنی کہ اس تفکر کے نتیجے میں ان کو جہاں تک پہنچنا چاہیے وہ نہیں پہنچ رہے. کہ جیسے حقیقت کو آپ دیکھیں اس پر, اور خدا نے اس حقیقت کو اس طریقے سے رکھا ہے جیسے کارل سیگن نے بھی ایک جملہ کہا تھا, بہت اچھا اس کا جملہ ہے, کہ یونیورس میں جو سب سے خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہ اتنی آسان ہے کہ فوراً سمجھ میں آ جائے, اور نہ اتنی مشکل ہے کہ بالکل سمجھ میں نہ آئے. یعنی اٹ کیپس آن چیلنجنگ یور انٹلیکٹ. یعنی خدا نے اس کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ یہ مسلسل تمہیں کھینچتی رہتی ہے اپنی طرف, کہ تم نے ایک مسئلے کو حل کیا اس کے بعد اگلا مسئلہ نظر آ جاتا ہے. یعنی 17ویں 18ویں صدی میں جن لوگوں نے مثال کے طور پر ایک دو شروع کی باتیں سمجھی وہ سمجھ رہے ہیں ہم پہنچ گئے, اور آج تک ہاں جی یعنی کہ جس نے سمجھ لیا پہلے کہ جی ایٹم تک پہنچ گیا مسئلہ حل ہو گیا, کچھ بھی نہیں. تو یہ خود اس تخلیق کی خوبصورتی ہے. لیکن اگر انسان یہ کہنا شروع کر دے اور سمجھنا شروع کر دے کہ یہ سب جتنا کچھ ہے یہ خود سے ہو گیا اور یہ ایسے ہو گیا اور ویسے ہو گیا, بلکہ اس دن نشان بھائی بھی جو بات کر رہے تھے ملٹی ورس کی, تو ملٹی ورس کے حوالے سے بھی, یعنی ملٹی ورس اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تو ایک نظریہ جو ابھی حال میں آیا ہے کہ ایک یونیورس نہیں ہے بلکہ بہت ساری یونیورسز ہیں اور پیرلل یونیورسز, اور